مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله، صدق الله العظيم. حیز جا ذکر شفاعت کی جیے، حیز جا ذکر شفاعت کی جیے، ہاں کی جیے، حیز جا ذکر شفاعت کیجیے، حرز جا ذکر شفاعت کیجیے، حرز جا ذکر شفاعت، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقش پا غیرت کیجئے، ان کے نقش پا غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کے زیارت کیجئے، ہاں کیجئے، آنکھ سے چھپ کے زیارت کیجئے، اور ان کے در پہ جے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جے ہو مٹ جائیے، شاداب میں ہاں ڈوب کر یادے لبے شاداب میں ڈوب کر یادے شے لاداب میں آبے کیجئے اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ہاں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب علی محمد
عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے
جواز جائز ہے لیکن منع ہار جو چوڑیاں پہنانے والے نامحرموں کے ہاتھوں پہنتی ہیں نا تو پہنانے والا بھی گناہگار پہننے والیاں بھی گناہگار اپنے ہاتھ سے پہنے یا محرم پہنا دے شوہر پہنا دے خود پہن لے تو کانچ کی چوڑیاں پہننا جائز ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بیت الخلا کے دروازے پہ کوئی دعا کا اسٹیکر لگا سکتے ہیں؟
تنفیر عوام کا باعث بنے گا کیونکہ باہری دروازے پر لیکن یہ کہ یہ چونکہ اس پر بالکل عرف نہیں ہے عادت کے خلاف ہے اور جس کو لوگ بے ادبی کہیں تو جیسے بے ادبی کا تعلق عرف پر ہوتا ہے تو یہ ہے نا کھلے گا تو مطلب نہ بھی کھلے گا تو استنجا خانوں کے دروازوں پر ایسا کوئی لگاتا نہیں ہے لگانا نہیں چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا آپ بتائیں گے کہ وہ کون سے نبی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے 70,000 مردے زندہ کیے، نہ جن کی دعا سے 70,000 مردے زندہ ہوئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابا محمد دلاور اتاری دنالا خورد اکاڑا سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جو آپ کے ساتھ گئے تھے، آپ کے قوم کے لوگ، تو وہ وہاں پہ جو مر گئے تھے تو پھر آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، تو وہ زندہ ہو گئے.
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یہ فرما رہے ان کو باندھ دو مدنی تربیت گاہ سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام طاہر جنید اتاری ہے، ویلی لکھا ضلع اکاڑا سے. ان نبی کرام کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے.
چلو بھائی ان کو بھی مدرسۃ المدینہ کے کھوٹے سے باندھ دو. لکھا ہوا 70,000 تھا، تو 70 کہنے پر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا نا، ان کا جواب بھی درست تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 70 مردے زندہ ہونے کا بھی ذکر خیر ملتا ہے. تو اس تحفے کے یہ بھی حقدار ہیں جو آپ نے دیا ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واو بولا کرے واہ
وبرکاتہ. ندیم سید اتاری، حضرت سیدنا حسقیل علیہ السلام.
جواب درست ہے. یہ حضرت سیدنا حسقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، نبی ان کو نبوت دی گئی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد آپ کے خلیفہ اول یوشع بن نون کو نبوت عطا کی گئی، حضرت کالب من یوحینا یہ ان کے بعد، اور ان کے بعد حزقیل علی نبینا والے صلاۃ والسلام نبی ہوئے. حضرت حزقیل علی نبینا والے صلاۃ والسلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں. ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی. پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے، اور برسوں حیات ظاہری سے متصف رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے. اب یہ کہ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ، بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا، موتو یعنی تم سب مر جاؤ. اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی. ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، وہ بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ ان کے اطراف میں بدبو پھیل گئی. کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت فزقیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے اونس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے، افسوس میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل تنہا رہ گیا. اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی. آپ نہایت سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی، اے اسکل آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ. یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے بن گئے. پھر یہ وحی آئی کہ اے اسکل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو. یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے. پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے اسکیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے. لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا تھا ایسا ہی میلہ پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا. چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں. یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن اکثر الناس لا يشکرون. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اسراف کرنے سے منع کیا جاتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامی بھائی دو چادریں رکھتے ہیں، کیا یہ اسراف نہیں؟
سستے کپڑے سے بھی تن ڈھک جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتے ہیں کہ ڈیزائنیں نہ بنی ہوں تب بھی تن ڈھک جاتا ہے، تو یہ قیمتی قیمتی ڈیزائنیں بنواتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اچھا روٹی اگر چائے میں بھگو کر کھا لی جائے تو شاید 25-30 روپے پیٹ بھر جائے، تو 200-300 کی بریانیاں الاڑ جاتے ہیں تب ان کو اسراف نہیں سوچتا. میری دو چادریں نظر آ گئی یار، ایسا نہیں کرو. اسراف کی یہ تعریف نہیں ہے جو آپ سمجھے، ورنہ تو ایک حج بھی پیدل جانا چاہیے، خرچہ کم ہو شاید. ہوائی جہاز میں جائیں تو خرچہ بڑھ جائے گا، اسٹیمر پہ جائیں سفینے میں تو کم خرچہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرین میں جائے تو سستا، ہوائی جہاز میں تو مہنگا. اکانومی کلاس میں جائے تو سستا، لوور اے سی میں جائیں تو زیادہ خرچہ، بس کے ذریعے جائیں تو سستا، ٹیکسی کے ذریعے تو مہنگا، سادہ بس میں جائیں اے سی. تو یہ سارے جو یہ فرق ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ تو بھائی عالیشان مکان سے آ جھگی بنا، جھگی سستی پڑے گی، بھائی عالیشان مکان میں اسراف. تو اسراف اس کو نہیں بولتے، بلکہ اسراف اس کو بولتے جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو اگر لذت کے لیے کوئی قیمتی چیز کھائی نا تو وہ اسراف نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے کسی نے قیمتی چیزوں سے زینت لی، اس پہ بھی اسراف نہیں ہوتا. مجھے چلو بارگاہ غوثیت میں جاتے ہیں، غوث پاک کے پاس. زبدۃ الآثار صفحہ نمبر 34 پر ہے. کپڑے کے تاجر شیخ ابو الفضل احمد بن قاسم قریشی بغدادی کا بیان ہے. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی علماء بغداد کی طرز پر بڑا قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے. ایک دن آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مہنگے ترین کپڑے کا لباس بنانے کا حکم دیا ہے جس کی فی گز قیمت ایک دینار سے کم نہ ہو. دینار میں سونے کی اشرفی، سونے کا سکہ ہوتا تھا، یعنی جس کی فی گز قیمت ایک دینار سے کم ہو نہ زیادہ. تاجر کا کہنا، میں نے خادم سے پوچھا یہ لباس کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا سیدی غوث آدم کے لیے. میں نے اپنے دل ہی میں کہا کہ آج تو شیخ نے خلیفہ وقت کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑا، ان سے بھی قیمتی کپڑا. ابھی یہ بات سوچی تھی کہ میرے پاؤں میں میخ یعنی کیل چب گئی، جس سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے خود کو موت کے منہ میں جاتا ہوا محسوس کیا. دیکھتے دیکھتے میرے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور اس میخ کو نکالنے لگے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا. میں نے کہا مجھے اٹھا کر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے پاس لے چلو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا، ابو الفضل تمہیں کپڑوں پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ خدا کی قسم میں نے آج تک کوئی کپڑا نہیں پہنا جس کا مجھے اللہ عز و جل نے پہننے کا حکم نہ دیا ہو. وہ حکم دیتا ہے کہ عبد القادر اس حق کے بدلے یہ کپڑا پہن لو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضاحت فرمائی، اے ابو الفضل دراصل یہ لباس ہمارا کفن ہوتا ہے، کفن ہمیشہ نفیس کپڑے کا تیار کیا جاتا ہے. میں ایسے ہزاروں کفن پہن چکا ہوں. یہ باتیں کرتے ہوئے آپ نے اپنے دست شفقت سے میخ یعنی کیل نکال دی اور فرمایا کہ اس شخص کا اعتراض میخ یعنی کیل کی شکل اختیار کر گیا تھا. کروں کیا حال دل اظہار یا غوث کہ تم ہو عالم الاسرار یا غوث. جس زینت کو اللہ تعالی نے جائز قرار دیا اس کو ہم اسراف یا ناجائز یا گناہ وغیرہ نہیں کہہ سکتے. سنیے حکم قرآنی،
سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. اس میں کہ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. اس کے تحت صدر الافاضل سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خواہ لباس ہو یا اور سامان زینت. اور پاک رزق کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں. اس کے بعد صدر الافاضل ایک مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ آیت اپنے عموم پر ہے, ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو. تو جو لوگ توشہ, گیارہویں, میلاد شریف, بزرگوں کی فاتحہ, عرس, مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی, سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں, وہ اس آیت کے خلاف کر کے گناہگار ہوتے ہیں. اور اس کو ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے, اور یہی بدعت و ضلالت ہے.
ماشاءاللہ, نیت نیت پر ہے. اگر عمدہ لباس یا ٹپ ٹاپ جو ہے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فخر و تفاخر کے لیے تو یہ مذموم ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے تو محمود یعنی اچھی. اس طرح عاجزی, لوگوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے لوگ متاثر ہوں کہ بڑا سیدھا سادہ بندہ ہے, نیک آدمی ہے, اس کو مطلب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر اپنا روب ڈالنے کے لیے سادگی, یہ بھی مذموم. تو اس اللہ کی رضا کے لیے سادگی کی بھی فضیلت ہے. ابو داود نے ایک صحابی سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے, اللہ تعالی اس کو کرامت کا حلا پہنائے گا. حلا یہ دو کپڑوں کا لباس, جیسے پاجامہ اور کرتا, یہ بھی حلا کہلائے گا. اب کرامت کا حلا, کرامت کا حلا تو لوگ تو یہ کہیں کرامت دکھائے گا, ہاتھ بڑھائے تو سیب آ گیا, یوں کیا تو ہوا میں اڑنے لگا, ہے نا. یہ کرامت کا حلا مرآت جلد 6 صفحہ 113-114, کرامت کا حلا کا ایک معنی لکھا ہے عزت کا لباس. ساری عمارتیں رنگ روغن, بھائی چونا کرو نا, آئل پینٹ کا کو کرتے ہو, پھر تو بچت رہی نہیں ہے, سبھی اسراف میں چلے گئے. تو ایسا نہیں ہے, مسجدوں کو آج کل زینت کتنی دیتے ہیں, خود مسجد نبوی شریف میں سونے کے مطلب جھومر لٹکائے ہوئے ہیں, اربوں خربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں. کعبہ شریف کو کروڑوں روپے کا وہ غلاف لگایا جاتا ہے, ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے, پھر تو یہ کوئی کچھ بھی نہیں بچے گا. اور اپنے مکان کا لاکھوں روپے کا لوگ ڈیکوریشن ڈالتے ہیں سجاوٹ کے لیے, یہ سب گناہگار ہو جائیں گے. قیمتی قیمتی کارپیٹ بچھاتے ہیں, کیا ضرورت ہے کارپیٹ بچھانے کی, تو چٹائی بچھاؤ. مہنگے مہنگے پردے لگاتے ہیں لوگ. تو اب یہ کہ اگر فخر و تفاخر کے لیے لگایا تو وہ اس کا الگ حکم ہے, اور ویسے لگایا تو کوئی نہیں. ویسے حدیث شریف میں بھی ہے, ایک حدیث پاک ہے, اچھے کپڑے اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہننے کے تعلق سے حدیث شریف ہے, اللہ کی نعمت کا تمہارے لباس سے اظہار ہو, اس مضمون کی حدیث شریف ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. ایک شخص نے عرض کی کہ کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں, جوتے اچھے ہوں, یعنی یہ بات بھی تکبر ہے. فرمایا, اللہ عز و جل جمیل ہے, جمال کو دوست رکھتا ہے. تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلے, اس ساحل نے جو سوال کیا اس پر کوئی الزام نہیں ہے, جب دل میں کوئی وسوسہ ہے تو پوچھ لینا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو. ان کو ناراض بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے, میں امید کرتا ہوں, ان کو شریعت کے دائر روح سے ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے جوابات دیے. ان سے کوئی ناراضی بھی نہیں ہے, سچی بات یہ کہ میرے دل میں ناراضی نہیں ہے, نہ انہوں نے میں یہ بدگمانی کروں گا کہ انہوں نے مجھ پر طنز کیا, نہ میری ناراضی بھی نہیں, نہ انہوں نے طنز کیا. ہم تو بیٹھے ہی جواب دینے کا جذبہ لے کر کہ آتا ہوگا تو جواب دیں گے, امت کو مطمئن کرنا ہے اور علم دین کو عام کرنا ہے. تو کوئی کیسے ہی انداز میں سوال کرے, کیسے لہجے میں سوال کرے, میں تو عام طور پہ نیتیں کر لیتا ہوں کہ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے میں مطلب یعنی کہ اس پر صبر کروں گا, جھاڑ دوں گا یہ نہیں. یہ بات ہوگا انداز میں ایسا اگلے کو لگتا ہوگا کہ یار یہ یوں نہیں, ایسا نہیں. اب ہوتا انداز گفتگو کبھی تھوڑا تیز ہو جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں میں ناراض نہیں ہوں بلکہ اچھا ہوا وسوسہ اللہ کرے کٹ گیا ہو. صلو علی
الحبیب.
جس مٹی سے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کی گئی, آپ کا پتلا بنایا گیا, اللہ تعالی نے کس فرشتے سے وہ مٹی منگوائی؟
ماشاءاللہ. یہ تین
یا وہ کون سا فرشتہ تھا جو زمین سے اس مٹی کو لے کر آیا تھا؟
ماشاءاللہ کئی اسلام میں نے ہاتھ اٹھایا.
پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ایاز اتاری, جامعہ المدینہ, فیضان مدینہ, مدینہ الاولیاء, ملتان شریف. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے.
جواب درست ہے. یہ ماشاءاللہ ملتانی کا مطالعہ لگتا ہی ہے, بار بار آ رہے ہیں مائک پہ. ماشاءاللہ بھائی, ان کو تو وقف مدینہ ہونا چاہیے یار, تاکہ دعوت اسلامی کا کام دوم دام دام دوم سے ہو. ابھی تو بھلے 12 ماہ دے رہے ہیں آپ, بات ہوئی تھی نا انہیں سے ہوئی تھی نا بات شاید, تو بعد میں وقف مدینہ کے لیے ذہن بنائے یار.
باپا وہ دوسرے تھے, ان کو بھی عطا فرما دیں.
اچھا یوں ہے
جی بابا.
اللہ
باپا وہ آپ نے فرما دیا, ان کو بھی اجازت دے دیں.
ایک سے زیادہ بار مائک پر آئیں گے شاید.
باپا ان کو بھی اجازت دے دیں.
چلو ٹھیک ہے, 12 ماہ
چلو بھائی
کا مدنی انعام.
لبیک باپا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان, میرا نام عبد الجبار اتاری, بہاون نگر, پنجاب سے. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میرے چاچو سسر کی پیدائش عید الاضحیٰ کے دن کی ہوئی, تو اس وجہ سے ان کو سب حاجی صاحب کہتے ہیں, تو ان کو سب کو حاجی صاحب, کیا ان کا حاجی صاحب کہنا درست ہے؟
بقر عید کے دن پیدا ہوا تب اس کو حاجی کہنے لگے. شاید ان کو یہ پتا نہیں ہوگا عید کے دن حاجی نہیں ہوتا. حاجی کس دن ہوتا پتا کسی کو؟ بھرپور تیاری ہے ہماری شخصیات کی کہ جو ہی حج کا موقع ملا پہلے نہ معلومات ہے کہ حج کس دن ہوتا ہے. یہ جو حاجی کہتے ہیں بےچارے, ان کو پتا ہی نہیں ہے حج کس دن ہوتا ہے. ہمیں کس دن حج ہوتا ہے؟ پیچھے سے جواب مل گیا ہے. 9 ذوالحجۃ الحرام, 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے. یہ حج مدینے میں یا کہاں ہوتا ہے حج؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کو حج تو ہوتا ہے, مکے میں ہوتا ہے, مدینے میں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے؟ چلو شخصیات کی ایک آواز تو آئی تھی, جواب کی دے دو جواب. چلو بھائی ادھر سے جواب مل گیا, آپ بتائیے زور سے بولیے کہاں ہوتا ہے؟ کہاں؟ مدینے میں, مکے میں, مکے شریف میں, مدینہ شریف میں حج ہوتا ہے. یہ کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ایک بھی نہیں اٹھا رہا. مکے شریف میں ہوتا ہے یہ کس کس نے ہاتھ اٹھایا اٹھاتا ہے مکے میں حج ہوتا ہے؟ مطلب عرفن تو چل جائے گا وہ
چند ہاتھ اٹھائے.
کیا رکن اعظم تو وہ ہے جو حاجی بنائے گا, وہ مکے میں نہیں ہوتا. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جو کہ یوم عرفہ کو ہوتا ہے, یہ میدان عرفات جو مکہ مکرمہ سے خارج ہے, حدود حرم سے بھی خارج ہے, حج وہاں ہوتا ہے اور 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. وہ بھی دوپہر ڈھلنے کے بعد، نو کی صبح بھی اگر کوئی چلا گیا اور زوال سے پہلے پہلے نکل آیا تو اس کا آج بھی نہیں ہوا، جبکہ دوبارہ زوال اور دسویں کی صبح صادق کے درمیان احرام کے ساتھ وہ پھر داخل نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ وہ، یہ تو چٹکلا ہو گیا کہ وہ حج کے دن تو پیدا ہی نہیں ہوا، تو یہ عوام اس کو سمجھتی ہے کہ حج کے دن پیدا ہوا ہے. تو یہ ایک تو یہ ان کی بیچاروں کی معلومات کی کمی، اور دوسرا اس کو حاجی کہنا یہ بھی نہیں ٹھیک. حاجی وہی ہے جو حج کیا جس نے، اس کو حاجی نہیں کہنا چاہیے. قربان قربان قربانی کا بکرا تو نام کوئی نہیں رکھے گا، کہ وہ دن تو قربانی کا ہے، تو قربان رضا نام رکھ دے. نام تو محمد رکھا جائے، عرفاً لفظ قربان کے ساتھ ملا کر قربان رضا، رضا پر قربان ہونے والا، قربان غوف، قربان مصطفیٰ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام راغب رفیق اتاری یو کے سے. پیارے بابا جان، اگر کوئی شخص گناہگار رہے، مرنے سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گناہگار بندہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے، تو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جب جیسے اس کو فرشتے وغیرہ نظر آ جائیں، آنے لگیں، عالم بالا منکشف ہو جائے، یعنی موت کے وقت جب وہ فرشتوں کو اور دیکھنے لگے، تو اس وقت کی توبہ اس کی مقبول نہیں ہے. تو اس سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ نصیب کر دے دو، تو اس کی توبہ قبول ہے. مگر یہ انتظار کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کوئی اس نیت سے گناہ کرے کہ میں اس سے بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کو مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے کفر لکھا ہے. تو توبہ کے ارادے سے گناہ کرنے کی قطعاً اجازت نہ ہوئی. گناہ سے بچنا 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 ہے، اور توبہ کرنی ہی کرنی کرنی ہے، اور فوراً سے پیشتر کرنی ہے، ارلی توبہ. اگر توبہ کی معاذ اللہ نیت کی کہ بعد میں کروں گا اور نصیب نہ ہوئی، تو اچانک مر جاتا نا آدمی، نصیب نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ توبہ کی طرف ذہن ہی نہیں گیا مرنے سے پہلے، تو رب کی ناراضی اگر ایسی ہو گئی تو کیا کرے گا؟ یا اللہ، میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے گناہ سے بچا دے.
آمین.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جیلانی اور بغدادی نسخہ جو پڑھایا جاتا ہے، وہ پڑھی ہوئی کھجوریں کیا ایک ہی شخص کھائے گا یا دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں؟
جیسا لکھا ہوا اس میں، خود ہی پڑھے اور خود ہی کھائے. اب دوسرے کو کھلا دیا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے.
بابا کا تھیلا بھر کر کر لیں، اس میں مطلب ہو ٹھیک ٹھاک قسم کی، اور یہ ایک ہی مطلب وہ ایک بار پڑھ کے پورے تھیلے پہ دم کر دے، اور پھر یہ بانٹتا رہے جو بانٹنی ہے، تو نہیں الگ الگ سب پر کرنی ہے.
کھجور کی دکان پہ نہ دم کر ڈالے.
کیا بات ہے، آپ
بتا دے کہ یہاں سے خرید لو دم کی ہوئی کھجور ہے. دھندا چمک جائے گا یار. پڑھنا پڑھانا بھی کیا تھا، جانا بھی کیا تھا، یوں سے چھو دم ہو گیا، لگے دم مٹے غم. جو لکھا ہے اسی پر عمل کیا جائے.
ٹھیک ہے بھائی،
گھر کی مطلب یہ نہیں کہ وہ ہنکی نہ جائے.
نہیں بھائی، کوئی گنجائش نہیں ہے.
گنجائش ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جو لکھا ہے اس پر عمل کریں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، محمد نسیم اتاری، درجہ سادسہ، جماعت المدینہ، فیضان غوث اعظم، حضر و اٹک سے 12 روزہ مدنی کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ مرید کرتے وقت جب یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں کہ وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، اب یہ الفاظ ادا کرتے وقت اسلامی بھائیوں کے دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی شخص کے دل میں نیت نہ ہو تو کیا وہ شخص مرید ہو جائے گا؟ پیارے باپا جان، میری اور میرے اہل خانہ اور اساتذہ کے خاتمہ بالایمان کی سلامتی اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے توجہی میں مطلب یہ کیا بول رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ نہ وعدہ ہوا نہ یہ مرید ہوا. ظاہر ہے اگر مرید ہوتا ہوں یہ بھی بالکل، یعنی کہ جس طرح وہ آدمی لاپرواہی سے بول رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، یا بول بھی رہا تو یہ نہیں پتا ہے کہ میں مرید بن رہا ہوں، تو پھر تو اس کی بھائی تو ہوئی نہیں نا، مرید نہیں ہوگا پھر. ہاں وعدہ کرتا ہوں، اس وقت توجہ نہیں تھی، اور جب مرید ہوتا ہوں میں کہا وہ توجہ تھی، اور مرید ہونے کی نیت سے کہہ دیا مرید ہوتا ہوں تو مرید ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام
بھائی جو ہے وہ داڑھی شریف کی نیت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک سوال بھی ہے ان کا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان یہ سوال کا جواب فرما دیجئے، ہم گیارہویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ اور داڑھی کی نیت بھی ہے میری، انشاءاللہ استقامت کی دعا فرما دیجئے.
سرکار غوث اعظم یہ ولیوں کے سردار، گیارہ ربیع الآخر ماہ فاخر کو دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو یہ گیارہویں شریف ہم ان کی یاد مناتے ہیں، کئی سوال ثواب کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہیں. یہ کار ثواب ہے، سال ثواب جائز ہے، قرآن حدیث سے اس کی دلیلیں بہت ہیں. اب تاریخ گیارہ تاریخ بنائیں یا بارہ تاریخ، کوئی سال ثواب کریں، کبھی بھی کریں تو سال ثواب صحیح ہے، تو گیارہ تاریخ ایک مقرر ہو گئی، تو اس میں کوئی شرعن کوئی بھی حرج نہیں ہے، شیطان کے وسوسے ہیں. تو دینے سب تو مقرر ہیں، بقرعید مقرر ہے، رمضان عید میٹھی عید مقرر ہے، رمضان مقرر ہے، جمعہ مقرر ہے، سب مقرر ہی ہیں. تو اس کا گیارہویں شریف کا مقرر کرنا کوئی حرج ہی نہیں ہے. اب جیسے کہ جلسے کی تاریخ، تو جلسے کی تاریخ ہوتی ہے تو اس کا ثبوت کہاں سے لائیں گے آپ؟ میں فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، تو تاریخ بھائی تاریخ مقرر کرنا گناہ ہے. اچھا تو ابھی جلسہ کرنا ہے، سو الیکٹریشن کو بول دیا کہ بھائی وہ اپنی مرضی سے آ جانا، ہم تاریخ مقرر نہیں کر سکتے، اب یہ اپنی مرضی سے آ جائے. ڈیکوریشن بھائی تم بھی اپنی مرضی سے آ جانا، تاریخ مقرر نہیں ہوگی. پھر مقرر کو بھی کہتے ہیں کہ تاریخ مقرر نہیں ہوگی، آپ کا جلسہ ہوگا کیسے؟ تو تاریخ مقرر کرنے تو عقل بھی پسند کرتی ہے، اور بھی تو بہت کچھ تاریخوں میں لوگ جلسے جلسے جلوس کرتے ہیں نا، جن کو وسوسے آتے ہیں گیارہویں شریف کیوں، تاریخ سے وہ بھی بچے ہوئے نہیں ہے. ڈیٹ فکس تو کرتے ہی نا، سالانہ ڈیٹیں فکس ہوتی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، اور ہم بھی تو جمعرات اور جمعے کے درمیان شب اجتماع کرتے ہیں، ایک طرح کا دن مقرر ہی ہے نا، یہ سالانہ اجتماع جو ہوتے ہیں مقرر ہی ہوتے ہیں دن. خالی گیارہویں شریف میں کیوں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس کا مطلب غوث پاک بہت معروف ہونا ہے، شیطان اس سے چڑتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ گیارہویں شریف کیوں؟ ہم تو منائیں گے بھائی. ورفعنا لك ذکرک، کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا،
ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں، ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز، ہے فضیلت گیارہویں تاریخ میں، ہے فضیلت افضل ہے آئے دینیا اس لیے افضل ہے آئے دینیا اے جمیل قادری ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش عمر بھر چھوٹے نہ تجھ سے یہ نیاز عمر بھر چھوٹے نہ تجھ سے یہ نیاز
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو عیسائی بھائیوں نے عیسائی بہنوں نے عیسائی نے ثواب کیا ہو یہ سب نیکیوں پر ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنے کرم کے شاہ نے شان عطا فرما یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرما یا الہ العالمین بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صد اللہ فاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً ماہ عشق رسول مناتنے والے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین یا الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے میرے مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما الہ العالمین تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے چھوٹا بڑا ہر گناہ بخش دے اے مالک گناہوں سے ہمیں بیزار کر دے یا اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما ہمارا دل بھی لگا دے نیکیوں کی عبادتوں کی لذتیں عطا کر دے اے میرے مولا گناہوں سے نفرت دے دے یا اللہ ہم تیرے پرہیزگار بندے بن جائیں نکوکار بندے بن جائیں اور تجھے پسند آ جائیں ہم نے تیری پسند کا کوئی کام کیا نہیں ہائے ہائے اے اللہ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لیں میرے مولا ہم بروں کو اچھوں کے صدقے میں قبول کر لے نیک بنا دے اور قبول کر لے یا اللہ ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا یا اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھ الہ العالمین ایمان پر عافیت کے ساتھ زہ نصیب مدینے میں خاتمہ ہو جائے جنت البقیع مدفن بن جائے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس دے دے الہ العالمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت ہو جائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بے سبب خدا کر دے بخشش حشر
یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں، قرض دار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، ان سب پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں.
آمین.
آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى
تم پر لاکھوں سلام آقا رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے اے دامان رحمت والے سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا ڈوبتی ناؤ کون سنبھالے ہائے بھنور سے کون نکالے ڈوبتی ناؤ کون سنبھالے ڈوبتی ناؤ کون سنبھالے ہائے بھنور سے کون نکالے ہائے بھنور سے کون نکالے ہاں ہاں زوروں طاقت والے لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ